یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
عزیز سامعین، آپ کی عبادات کی قبولیت کی دعا کے ساتھ پروگرام باران رحمت کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مظفر زکی کا سلام قبول فرمائیں۔ ان دنوں اور راتوں میں یاد خدا کی لذت کتنی خوشگوار اور شیرین ہے، جس کی مثال کسی اور دنوں میں نہیں مل سکتی۔ آئیے فوری طور پر اپنے دلوں کو غفلت اور گناہوں سے پاک اور اچھی صفات اور خصوصیات سے آراستہ کر لیں۔ افسوس کہ رمضان المبارک گزر جائے اور ہم اس عظیم مہینے کی نعمتوں سے لطف اندوز نہ ہو پائیں اور برکت اور رحمت الہی سے محروم رہ جائیں۔ افسوس اگر ہم اس سنہرے موقع کو نہ پہچانیں اور اس سے فائدہ نہ اٹھائیں اور اپنے دلوں کو خداوند متعال کے بحر کرم اور بخشش کے حوالے نہ کریں۔ اسلامی تعلیمات میں تاکید کی گئی ہے کہ شب قدر کی فضیلت 1000 مہینے کے برابر ہے، یعنی 80 برس کے برابر ہے۔ جو شخص اس رات کو دعا و مناجات اور قرآن کریم کی تلاوت میں گزارے، وہ اس کی عظمت کو درک کرے، گویا وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے 80 برس خداوند متعال کی عبادت کی ہو۔ اسی لیے حقیقی اور سچے مومنین شب قدر کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اس عظیم رات کو دعا، مناجات اور اعمال و عبادات میں گزارتے ہیں اور اس سنہرے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے ان غافلوں کے حال پر جن کے دلوں پر گرد و غبار جمع ہوا ہے، اس اہم موقع کو ہاتھ سے کھو دیتے ہیں اور گناہ، خود پرستی اور غفلت کی حالت میں باقی رہتے ہیں اور یہ معلوم نہیں ہے کہ آئندہ سال شب قدر تک زندہ بھی رہیں گے یا نہیں۔ شب قدر سلامت اور امید کی رات ہے، جس میں آغاز شب سے لے کر صبح تک نور کی بارش ہوتی ہے اور آسمان کے دروازے روزہ داروں کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق آج کی رات شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اس لحاظ سے آج کی رات کافی اہمیت کی رات ہے۔ امید ہے کہ شب قدر میں روزہ داروں اور نیکوکاروں کی دعائیں خداوند عالم کی بارگاہ میں مقبول ہوں گی اور آنے والا سال امت اسلامی کے لیے بہترین سال ثابت ہوگا اور مسلمانوں کی تقدیر بدل جائے گی۔
یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔
خداوند متعال سورہ زاریات کی 56ویں آیت میں خلقت انسان کے مقصد کے بارے میں فرماتا ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، تاکہ وہ کامل ہوں اور مجھ سے نزدیک ہو جائیں۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی ہے، جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ خداوند عالم نے اپنے بندوں کو پیدا نہیں کیا ہے، مگر یہ کہ وہ اسے پہچان لیں، جب اسے پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے، اور جب وہ اس کی عبادت و بندگی کریں گے تو غیر خدا کی عبادت و بندگی سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کی آیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی احادیث و روایات میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ عبادت صرف خدا کے لیے ہے اور صرف اسی کی ذات سے مخصوص ہے۔ سورہ حمد کی 5ویں آیت میں ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم کی عبادت کی ترغیب اور تشویق دلائی گئی ہے۔ کبھی خداوند متعال کی عبادت کی تاکید کے ساتھ عبادت خدا کی حکمت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی 21ویں آیت میں حکم ہوتا ہے، اے انسانوں، پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا ہے، شاید کہ تم اسی طرح متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں لوگوں کو خداوند متعال کی عبادت کی طرف دعوت دینے کے علاوہ دو نقطوں کی جانب، جن میں خداوند متعال کی عبادت کے مسئلے کو منطقی طور پر بیان کیا گیا ہے، اشارہ ہوا ہے۔ اول یہ کہ خداوند عالم انسانوں کا خالق ہے اور اس نے انسانوں کو وجود اور زندگی عطا کی ہے، اس لیے سزاوار ہے کہ بندگان خدا اس بڑی نعمت کی وجہ سے اپنے خالق کی عبادت کریں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بندگان خدا اپنے خالق کی عبادت و بندگی کی مدد سے متقی اور پرہیزگار بن جائیں، اس لیے کہ عبادت ایک ایسا وسیلہ ہے جو انسان کو خداوند متعال سے نزدیک کر دیتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام انسان کو خداوند متعال سے نزدیک کرنے کے سلسلے میں عبادت کے کردار کے بارے میں فرماتے ہیں، عبادت کے علاوہ کسی بھی چیز نے انسان کو خداوند متعال سے نزدیک نہیں کیا ہے۔ عبادت کے ان ثمرات کے پیش نظر کے اولیاء خدا ہمیشہ خداوند متعال کی عبادت و بندگی بہت ہی شوق و محبت سے انجام دیتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ سب سے برتر شخص وہ ہے جو عبادت کا عاشق ہو اور اسے اپنے لیے ضروری جانتا ہو اور تہ دل سے عبادت کو دوست رکھتا ہو اور اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دیا ہو۔ خداوند متعال کی عبادت ایسی ہے جو کبھی بھی ایک مرحلے میں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ عبادت انسان کے کمال کے لیے ہے، اس کے لیے کوئی معین حد و حدود نہیں ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری لمحات تک عبادی امور اور دینی فرائض کی انجام دہی کے بارے میں سب سے زیادہ پابند تھے۔ اسلام میں خداوند متعال کی بندگی اور انسان کی عبادت مرتے دم تک جاری رہتی ہے اور معنوی کمال کبھی بھی آخری مرحلے تک نہیں پہنچتا۔ البتہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر تاکید کی گئی ہے کہ خداوند متعال دنیا کی تمام مخلوقات کی عبادت سے بے نیاز ہے۔ سورہ ابراہیم کی 8ویں آیت میں اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام نے جب لوگوں کو خداوند متعال کی عبادت کی دعوت دی کہ آپ نے اس حقیقت سے انہیں آگاہ کیا کہ اگر تم اور روئے زمین پر رہنے والے تمام افراد کافر ہو جائیں تو خداوند متعال کو کسی طرح کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ خداوند متعال بے نیاز ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام خداوند متعال کی عبادت کی اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خداوند متعال مخلوق کی اطاعت و عبادت سے بے نیاز ہے اور ان کی معصیت و نافرمانی سے محفوظ ہے، اس لیے کہ گناہگاروں کی نافرمانی اور معصیت سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور ان کی اطاعت و فرما برداری میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات۔
حضرت لقمان علیہ السلام خداوند متعال کے محبوب بندوں میں سے تھے۔ حضرت لقمان کو صفت حکیم سے یاد کیا جاتا ہے اور سورہ لقمان کی 12ویں آیت میں اس صفت کی وجہ بیان کی گئی ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی ہے۔ لقمان صالح اور نیک انسان تھے اور صالح افراد اور صاحبان حکمت کے ساتھ رہتے تھے اور اس سے علم و حکمت سیکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے ملاقات کے لیے بہت زیادہ جاتے تھے اور ان کے علم و دانش سے بھی بہرہ مند ہوتے تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نیک کاموں کو خداوند متعال کی خوشنودی سے مشروط قرار دیتے تھے اور لوگوں میں محبوبیت اور مقبولیت پیدا کرنا ان کا مقصد نہیں تھا۔ وہ لوگوں کو نصیحت کرنے میں خوف و ہراس اور کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے اور اپنے بیٹوں کو ان باتوں کی نصیحت کرتے تھے۔ ایک دن اطمینان خاطر کے لیے اس حقیقت کو اپنے بیٹے کے لیے واضح اور نمایاں کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ سواری آمادہ کرو اور سفر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت لقمان گدھے پر سوار ہو گئے اور اپنے بیٹے سے فرمایا میرے ساتھ پیدل چلو۔ کچھ لوگوں نے یہ دیکھ کر اعتراض کیا کہ عجیب سنگ دل انسان ہے، خود گدھے پر سوار ہے اور بچہ اس کے پیچھے پیدل چل رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت لقمان سواری سے اتر گئے اور بیٹے کو سوار کیا۔ آگے چل کر کچھ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے بڑا بے ادب اور بے تربیت بیٹا ہے، بوڑھا اور کمزور باپ پیدل ہے اور خود سوار ہے، یقیناً اس کی تربیت کے سلسلے میں غفلت ہوئی ہے۔ اس کے بعد حضرت لقمان اور ان کا بیٹا دونوں سوار ہو گئے۔ دونوں کو سوار دیکھ کر لوگوں کے تیسرے گروہ نے کہا کہ یہ بڑے بے رحم ہیں، ایک بے زبان اور کمزور جانور پر دونوں سوار ہو گئے اور دونوں میں سے کوئی ایک بھی پیدل چلنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت لقمان اور ان کا بیٹا دونوں سواری سے اتر گئے اور دونوں پیدل چلنے لگے، یہاں تک کہ ایک اور گاؤں میں پہنچے۔ لوگ ان کی مذمت کرنے لگے اور کہنے لگے اس بوڑھے شخص اور جوان کو دیکھو، کہ دونوں سواری کے ساتھ پیدل جا رہے ہیں اور جانور کا اپنی جان سے زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ جب سفر کا یہ مرحلہ بھی ختم ہوا تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے مسکراتے ہوئے کہا کہ تم نے عملاً حقیقت کو دیکھ لیا ہے، اب یہ جان لو کہ کبھی بھی تمام لوگوں کو نہ خوش کیا جا سکتا ہے نہ ہی ان کی زبانوں کو بند کیا جا سکتا ہے، بس خداوند متعال کی رضا اور خوشنودی اور اپنے ضمیر کے راضی رہنے کو مد نظر رکھو اور دوسروں کی تعریف و تمجید اور ان کی مذمت پر توجہ نہ دو۔
اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر وصير أموري فيه من العسر إلى اليسر Yeah.